चलिए बोलिए भाई।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسنة المتصل من شيخي وسندي ومولاي ومحبوبي ومحسني ومشفقي حضرت مفتي احمد خان پوری صاحب اطال الله بقاءكم باب غزوة الى الشيخ الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بغيرة البردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله ونفعنا بعلومه آمين أنه قال باب غزوة الرجيع والرعل والزكوان وبئر معونة وحديث عدل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال باب غزوة الرجيع ورعل وزكوان وبئر معونة وحديث عزل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد امام بخاري رحمة الله عليه نے اس باب کے اندر دو واقعات کو دو سرایا کو جمع کر دیا ہے ایک تو سریت الرجی اور دوسرا سریہ بیر معونہ ویسے چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرایا کے اوپر بھی لفظ غزوات کا اطلاق کرتے ہیں اس لیے انہوں نے ترجمۃ الباب میں باب کے عنوان میں اس کو تعبیر کیا باب و غزوۃ الرجی سے تو ویسے یہ سیر اور مغازی کے فن کے اعتبار سے یہ غزوات نہیں ہیں بلکہ سرایا ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس میں بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھیجا یہ دو واقعات ہیں ایک کا نام ہے سریت الرجی اور دوسرے کا نام ہے سریہ بیر معونہ سریت الرجی کے پیش آنے کا جو سبب بتلایا جاتا ہے جیسا کہ طبقات ابن سعد میں محمد ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ عزل اور قارا کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے یہاں لوگ کچھ اسلام لائے ہیں آپ اپنے اصحاب میں سے کچھ حضرات کو ان لوگوں کو قرآن پاک اور احکام اسلام کی تعلیم دینے کے لیے روانہ فرمائیں چنانچہ ان کی اس درخواست پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 10 آدمیوں کا ایک دستہ ایک جماعت کو روانہ فرمایا یہ تو غزوۃ سریت الرجی ہے ان لوگوں نے بعد میں غداری کی اور وہاں قبیلے بنو لہیان کے لوگوں کو انہوں نے خبر کی کہ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا آ رہے ہیں اگر تم ان کو گرفتار کر کے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کرو گے تو اچھی خاصی قیمت اور پیسہ تم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ 200 آدمیوں کی ایک جماعت جو بڑے تیرانداز تھے، حضرات صحابہ کی جستجو میں نکلی۔ یہ روایت جو آگے آ رہی ہے اس میں یہ واقعہ پورا تفصیل سے موجود ہے۔ تو بہرحال جو ان کی غداری ہوئی اور ان کے نتیجے میں پھر یہ حضرات جو ہے شہید ہوئے، ان میں سے 3 قید پکڑے گئے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اور یہ مقام، یہ واقعہ مقام رجی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پیش آیا، اس لیے اس کو غزوۃ الرجی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا سن وقوع محمد ابن اسحاق جیسا کہ بتلاتے ہیں، یاسم بن عمر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، انہا باد و احد، غزوہ احد چونکہ سن ہجری 3 میں شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا، یہ اس کے بعد گویا سن ہجری 3 کے اواخر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور دوسرا جو بیر مونہ کا واقعہ ہے، جو وہ سن ہجری 4 میں سفر کے مہینے میں، علامہ واقعی فرماتے ہیں کہ ان دونوں واقعات کی اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ہی شب میں عطا فرمائی تھی بذریعہ وحی۔ بعض حضرات اہل سیر دونوں واقعات کو سن ہجری 4 کے اوائل کا کے واقعات قرار دیتے ہیں۔ کہ محمد بن اسحاق کی روایت جس کو امام بخاری نے یہاں ذکر کیا ہے، اس میں رجی کو جو ہے سن ہجری 3 کے اواخر میں بتلایا گیا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ جو ہے بیر مونہ کا واقعہ، یہ قبیلہ بنو عامر کا سردار جو ہے عامر ابن مالک ابو برا ملائب الاسنہ، یہ اس کا لقب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول نہیں فرمایا، اس کو ایمان و اسلام کی دعوت دی، اس نے نہ تو انکار کیا نہ اس کو قبول کیا، بلکہ اس نے یہ درخواست کی کہ آپ اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے قبیلے کی طرف بھیجیں، تو امید ہے کہ وہاں لوگ اسلام اور ایمان قبول کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، مجھے جو ہے ان اہل نجد کی طرف سے اندیشہ ہے۔ اسی قبیلہ بنو عامر کا ایک اور سردار عامر ابن طفیل، یہ جو عامر ابن مالک جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی تھی، اس کا بھتیجا، وہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھمکی دے چکا تھا کہ میں اس طرح کا لشکر لا کر آپ پر حملہ کروں گا۔ اسی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر فرمایا تھا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے اپنے لوگوں کے متعلق اندیشہ ہے، کہیں وہ ان کو ضرر اور نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ عامر ابن مالک جس نے یہ درخواست پیش کی تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ان کا ذمہ لیتا ہوں، گویا میں اپنی پناہ میں ان کو لیتا ہوں اس زمانے کے دستور کے مطابق۔ بہرحال 70 قراء جو تقریباً سب وہ حضرات انصاری سے تعلق رکھتے تھے اور اصحاب صفا سے تعلق رکھنے والے، جن کا مشغلہ یہ تھا کہ دن میں اپنے گزر بسر کے لیے لکڑیاں کاٹا کرتے تھے اور رات بھر جو ہے قرآن کی تعلیم میں، اس کی تلاوت وغیرہ میں مشغول رہتے تھے، ان 70 آدمیوں کی جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھیجا۔ بیر مونہ ایک جگہ کا نام ہے، بلاد حزیل کے اندر واقع، یہ رجی بھی بلاد حزیل ہی کے اندر واقع ہے۔ جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو روانگی کے وقت عامر ابن طفیل، یہ جو عامر ابن مالک کا بھتیجا ہے، وہ بھی اس قبیلے کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، اس کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط جو ہے دیا ان جانے والوں میں سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماموں تھے ان کو حوالے کیا کہ یہ خط اس کو دینا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام بھی پیش کی تھی۔ بہرحال یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں آبادی سے باہر قیام کیا، اور پھر یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جن کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھجوایا تھا، انہوں نے کہا کہ 2 آدمی میرے ساتھ چلیں، ذرا دوری سے میرے مجھ سے کھڑے رہیں، میں یہ خط ان کی خدمت میں پیش کروں گا، اگر مجھے امان مل جائے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں ہوگا، اور اگر میرے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کا معاملہ کیا تو آپ احتیاط کے طور پر وہاں سے ہٹ سکتے ہیں۔ وہ 2 آدمی اسی لیے لیے تھے کہ وہ اطلاع کریں۔ بہرحال یہ لوگ وہاں گئے اور اس کی خدمت میں وہ خط پیش کیا، اس نے خط تو کیا پڑھتا ہو، اس کے پڑھنے سے پہلے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے ان کو جو ہے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہوتے ہیں, ان کو میزہ مارا جس کی وہ آگے آر پار ہو کر آگے سینے کی طرف آ گیا, خون کا فوارہ نکلا ہاتھوں میں, وہ خون لے کر چہرے پر ملتے ہوئے کہتے ہیں فزت و رب کعبہ, کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ منظر دیکھ کر وہ دونوں حضرات وہاں سے ہٹے, لیکن ان کو بھی پکڑ لیا گیا اور شہید کیا. اور جہاں حضرات صحابہ باہر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں جا کر کے ان سب کو قتل کر دیا گیا, اور دو آدمی البتہ بچ گئے تھے, اور وہ بھی ان کے جانوروں کو چرانے کے لیے دوسری جگہ لے گئے تھے. وہاں جہاں چرا رہے تھے وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں مردار خور پرندے گدھ اوپر فضا کے اندر منڈلا رہے ہیں. ان کو اندیشہ ہوا کیا بات ہے, چنانچہ جب آئے تو دیکھا سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. تو ایک تو عمر ابن امیہ زمری تھے, اور دوسرے جو تھے شاید محمد ابن عمرہ یا عمر ابن محمد نامی تھے. تو انہوں نے کہا, عمر ابن امیہ زمری نے کہا کہ چلو ہم جا کے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کریں. تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اطلاع ہو ہی جائے گی, اللہ تعالیٰ کر دیں گے, ہم اپنی شہادت کا موقع کیوں ضائع کریں. چنانچہ وہ آگے بڑھے, وہ شہید ہو گئے. ان کو البتہ گرفتار کر لیا عمر ابن امیہ زمری کو, اور یہ عامر ابن طفیل نے کہا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی, چنانچہ ان کے تو کچھ بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا. انہوں نے آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری تفصیلات بتائی. یہ واقعہ بیر مؤنہ کا کہلاتا ہے, اور بیر مؤنہ کے اس واقعے کے اندر جن قبائل نے حصہ لیا تھا وہ جو ہے ریل اور زکوان. یہ ریل اور زکوان جو ہیں اور اسیہ, یہ جو ہیں بنو سلیم کی شاخیں ہیں. پہلے تو یہ عامر ابن طفیل نے اپنے قبیلے بنو عامر ہی کے لوگوں کو ورغلایا تھا, اکسایا تھا کہ حضرات صحابہ کو کب حملہ کر کے قتل کریں. لیکن ان کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے ایک دوسرے سردار عامر ابن مالک نے ان کی ذمہ داری لی ہے, تو انہوں نے عامر ابن طفیل کی بات ماننے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے اس نے عامر ابن طفیل نے دوسرے قبائل جو تھے بنو سلیم کی شاخیں, یہ ریل زکوان وغیرہ, ان کو ورغلایا اور اکسایا, انہوں نے حملہ کر کے حضرات صحابہ کو, یہ تین ہیں ریل زکوان اور اسیہ. اور بنو لہیان جو ہیں وہ ایک الگ قبیلہ ہے جنہوں نے یہ حضرت عاصم بن ثابت کے رفقا کے ساتھ زیادتی کی تھی. چونکہ یہ دونوں واقعات قریب زمانے میں پیش آئے تھے, اور جیسا کہ ابھی بتلایا گیا علامہ واقعی کے بقول ایک ہی رات میں بدریہ وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تھی, اور چونکہ اس میں ان لوگوں کی طرف سے غداری کی گئی تھی اور دھوکہ دیا گیا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اصحاب کے اس طرح مارے جانے کا بڑا غم تھا. ایک مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی, ان کے لیے بدعا فرمائی. یہ پہلا موقع تھا کہ قنوت نازلہ نماز کے اندر پڑھی گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اسی میں آگے آئے گی. اب یہاں یہ دو واقعات ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں واقعات کو بیان کرنے کے لیے یہ عنوان قائم کیا ہے, لیکن اس عنوان میں جو ہے انہوں نے بہت تقدم تاخر کر کے جو ہے خلط ملط کر دیا. باب قائم کرتے ہیں غزوۃ الرجیے ورائلن وزکوان, یہ باب غزوہ رجی کے بیان میں, اور ریل اور زکوان. اب ریل اور زکوان کا تعلق جو ہے رجی واقع رجی سے نہیں ہے, جیسا کہ ابھی بتلایا ریل اور زکوان کا تعلق ہے واقع بیر مؤنہ سے. تو گویا انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رجی کے بعد ریل اور زکوان کا تذکرہ کر کے گویا یہ گویا انہوں نے خلط کر دیا. آگے وہ بیر مؤنہ تھا اور بیر مؤنہ کا واقعہ, وہ حدیث و ازلن والقارہ تھے, اور ازل اور قارہ کی بات. ابھی ازل اور قارہ جو جیسا کہ بتلایا انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی, اور انہی کے درخواست پر دس آدمیوں کو حضرت عاصم کی سرکردگی میں بھیجا گیا تھا, اور جس کے نتیجے میں واقعہ رجی پیش آیا تھا. اب یہاں بیر مؤنہ کے بعد وہ حدیث و ازلن والقارہ تھا لا رہے ہیں, گویا خلط ہو گیا. وعاصم ابن ثابت و خبیب و اصحابہ, اور حضرت عاصم ابن ثابت, حضرت خبیب اور ان کے رفقا کا تذکرہ. یہ حضرت عاصم ابن ثابت یہ وہ دس آدمی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازل اور قارہ کی درخواست پر بھیجا تھا ان کے علاقے میں قرآن اور احکام اسلام کی تعلیم کے لیے, ان میں ان کے سردار ہیں. انہی کے امیر بنایا گیا تھا, اور یہ خبیب وغیرہ ان کے ساتھی ہیں, کل 10 ساتھی, ان کا قصہ آگے, یا آگے جو پہلی روایت آ رہی ہے, چنانچہ اس باب میں پہلی جو روایت ہے اس کا تعلق تو غزوۃ الرجی سے ہے, اس کے بعد کی تمام روایتوں کا تعلق جو ہے وہ غزوہ بیر مونا سے ہے. آگے فرماتے ہیں, قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر انہا بعد احد, بعد احد, محمد ابن اسحاق عاصم بن عمر کے حوالے سے بتلاتے ہیں کہ یہ یعنی غزوہ رجی کا واقعہ یہ احد کے بعد پیش آیا. چنانچہ اصحاب سیر محمد ابن اسحاق کا قول اس سلسلے میں یہی نقل کرتے ہیں کہ غزوہ رجی کا وقوع سن ہجری 3 میں اواخر میں, اس لیے کہ احد سن ہجری 3 میں شوال میں پیش آیا ہے, تو شوال کے بعد ذوالقعدہ اور ذوالحجہ 2 مہینے رہ جاتے ہیں, اسی زمانے میں یہ گویا رجی والا واقعہ پیش آیا ہے. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا عنوان قائم کرنے کے لیے جو ترتیب اختیار کی ہے اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے, اس کو ذہن میں رکھا جائے. چلیے.
وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن ابي سفيان الثقفي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وانهم اجمعين قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه عينا وامر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمرو بن الخطاب.
عمر بن الخطاب. اب یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی عیناً, یعنی جاسوس کے طور پر. اب دیکھیے یہاں واقعت الرجی میں جن 10 حضرات کو بھیجا گیا تھا کیوں بھیجا گیا تھا, تو عام طور پر سیر و مغازی کے حضرات جو ہیں اس فن کے وہ تو یہ بتلاتے ہیں جیسا ابھی بتلایا گیا محمد ابن سعد, طبقات ابن سعد کے حوالے سے کہ قبیلہ عزل اور قارہ کے لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں بھیجے جائیں جو قرآن اور احکام اسلام کی لوگوں کو تعلیم دیں, گویا اس وقت. اسی لیے امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے, لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام بخاری پیش کر رہے ہیں اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قریش کے حالات, چونکہ یہ علاقہ جو ہے وہاں قریش کے علاقے سے قریب واقع تھا, جاسوسی کے لیے ان کے حالات سے آگہی اور واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا. بخاری کی روایت گویا یہ کہتی ہے, اور سیر و مغازی کی روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ ان کو تعلیم اسلام اور تعلیم قرآن کے لیے بھیجا تھا, تو حضرات شراح نے دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریش کے حالات معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کے طور پر آدمیوں کو بھیجنے کا پہلے سے ارادہ تھا, اور اسی زمانے میں یہ عزلہ اور قارہ کے لوگوں نے آ کر درخواست کی, تو یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے گویا یہ مقصد بھی ساتھ میں جوڑ دیا گیا, بلکہ یہ اور زیادہ اچھا ہو گیا. اس لیے کہ عام طور پر کسی کو جب جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اندرونی طور پر تو جاسوسی مقصد ہوتی ہے, اور ظاہری طور پر کوئی اور کام بتلایا جاتا ہے, تو گویا ایک طریقہ ایک بہانہ یہ بھی آ گیا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا, وامر علیہم عاصم بن ثابت, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر امیر بنایا حضرت عاصم بن ثابت کو, وہو جد و عاصم بن عمر بن الخطاب, اور یہ نانا ہوتے ہیں. اب دیکھو عاصم بن ثابت نانا نہیں ہے, عاصم بن ثابت تو یہ عاصم بن عمر کے جو ہیں ماموں ہوتے ہیں, ان کے والد ثابت جو ہیں نانا ہیں, تو وہو میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ عاصم کی طرف نہیں لوٹائیں گے بلکہ ثابت کی طرف لوٹائی جائے گی, اور وہ یعنی عاصم بن ثابت کے والد ثابت یہ نانا ہوتے ہیں عاصم بن عمر بن خطاب کے. چلیے.
فانطلقوا حتى اذا كان بين عصفان ومكه ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بني لحيان.
بنو لحيان.
فتبعوهم بقريب من.
اب یہ جب یہ چلے حضور کی ہدایت کے بعد جب مکہ میں اس جگہ پر جو عصفان اور مکہ کے درمیان واقع ہے, یہ عصفان مکہ مکرمہ سے قریب 2 مرحلے کے اوپر ایک جگہ کا نام ہے, وہاں کے درمیانی علاقے میں جب یہ پہنچے تو ان کا یعنی ان آنے والے حضرات کا تذکرہ کیا گیا حذیل کے ایک قبیلے سے جس کا نام تھا بنو لحیان. یہ تذکرہ کرنے والے بھی یہ عزلہ اور قارہ والے, جنہوں نے بلایا تھا درخواست کی تھی انہوں نے ان قبیلے والوں کو یوں کہا کہ تمہارے لیے اچھا موقع ہے, ابھی آئے ہیں تم ان کو گرفتار کر سکتے ہو. چنانچہ بنو لہیان نے جو ہے ان کا پیچھا کیا, اور پیچھا کرنے والوں میں تقریباً 200 آدمی تھے جس میں 100 تیر انداز تھے. جی
فاقتصوا آثارهم حتى اتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينه.
ہاں چنانچہ اب یہ لوگ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے, یہ قبیلے بنو لہیان کے, ان کو بتایا گیا کہ اس علاقے میں یہ لوگ ہیں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے. تو فاقتصوا آثارهم, انہوں نے حضرات صحابہ کے نشانہ قدم اور ان کے گویا علامتوں کا تتبع جستجو کی, یہاں تک کہ حتی لہقوہم فلما فاقتصوا حتی اتوا منزلا, یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں حضرات صحابہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ٹھہرے تھے. ٹھہر کر وہاں انہوں نے کھجور وغیرہ کھائی تھی, تو کھجور کھانے کے بعد وہ گٹلیاں وہیں پڑی ہوئی تھی, چونکہ وہاں عرب کے اندر اس علاقے میں مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹلیاں ممتاز ہوا. آج بھی وہ جو اجوا کی گٹلیاں گول آتی ہیں نا, اور اسی طریقے سے وہ دوسری جو کھجور ہے, تو عام طور پر مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹلیاں دوسری جگہ کی کھجوروں کی گٹلیوں سے ممتاز ہوتی تھی, اس لیے گٹلی دیکھ کر بتایا جاتا تھا کہ یہ مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے وہاں وہ جو گٹلیاں دیکھی تو نوا تمرین تزودو ہو, جس کو یہ لوگ اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے لائے تھے, تو یہ قبیلے والے کہنے لگے فقال وہذا تمر و یسرب, یہ تو مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں, گویا یہ لوگ کہیں یہیں آس پاس میں ہوں گے. جی فتبعوا چنانچہ وہیں پھر انہوں نے ذرا اور زیادہ جستجو اور گویا تلاشی سے کام لیا, یہاں تک کہ ان سے مل گئے یعنی ان کو پا لیا. جی
فلما انتہا عاصم واصحابہ لجعوا الى فدفد وجاء القوم.
ہاں کہتے ہیں حضرت عاصم اور ان کے رفقا نے دیکھا کہ یہ لوگ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جی
فاحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا الا نقتل منكم رجلا.
اب وہ جب آئے تو انہوں نے اس پورے ٹیلے کا محاصرہ کر لیا, چاروں طرف یہ 200 آدمی تھے, ٹیلے کے ارد گرد وہ انہوں نے گھیراؤ ڈال دیا, یہ لوگ اوپر ہیں مسلمانوں 10 مسلمان حضرت عاصم اور ان کے رفقا, انہوں نے یوں کہا کہ تم لوگ نیچے آ جاؤ, ہم تم کو امان دیتے ہیں, گویا اگر آپ نیچے آئیں گے تو ہم تم کو قتل نہیں کریں گے, اس کیا ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں. حضرت عاصم ابن ثابت جو لشکر کے امیر تھے, انہوں نے کہا ہم کسی کافر کی امان میں آنا چاہتے نہیں, ہم تو مقابلہ کریں گے. چنانچہ باقاعدہ وہاں اوپر سے تیروں کے ذریعے سے انہوں نے مقابلہ کیا, یہ لوگ نیچے سے ان کے اوپر تیر چلاتے تھے, ظاہر ہے یہ 10 آدمی تھے اور وہ نیچے 200 آدمی تھے, کب تک ان کا مقابلہ کرتے. چنانچہ ان میں سے حضرت عاصم نے مقابلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں, تو میرے جسم کی حفاظت کی ہو. چنانچہ اب یہ شہید 7 آدمی شہید ہو گئے, 3 رہ گئے, یہ لوگ پھر کہہ رہے ہیں بھائی اتر جاؤ, ابھی تمہارے ساتھی تو ختم ہوئے, تم بھی بچنے والے نہیں ہو, ہم تم کو امان دیتے ہیں. تو بہرحال ان تینوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ساتھی تو شہید ہو چکے ہیں, تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں تو ذرا ان کو بھی جانچ لیا جائے. چنانچہ ان کے کہنے پر نیچے اترے, اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا, انہوں نے جب ان کو پکڑا, پکڑتے ہی ان کی جو کمانیں تھی, کمانوں کی جو ڈوریاں تھیں وہ کھول کر انہوں نے ان کی جو ہے بازوؤں کو باندھ دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جب آپ نے ہم کو امان دی ہے تو اس طرح باندھنا کیا معنی رکھتا ہے, یہ تو قیدیوں کو باندھا جاتا ہے, جس کو امان دی جاتی اس کو نہیں باندھا جاتا. چنانچہ یہ اترنے والے جو تھے حضرت خبیب, حضرت زید ابن دسینہ اور حضرت عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالیٰ, ان میں سے حضرت عبداللہ ابن طارق نے تو کہا کہ یہ تمہارا انداز صحیح نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ نہیں آتا, انہوں نے کہا آنا پڑے, انہوں نے کھینچ, اسی میں جو ہے انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اب دو ہی آدمی رہ گئے, ان دو کو یہ لوگ مکہ لے گئے اور مکہ والوں سے کہا کہ یہ ہم لائے ہیں. چنانچہ حضرت یہ خبیب جو ہیں انہوں نے مکہ کے ایک بڑے آدمی کو شہید غزوہ بدر کے موقع پر قتل کیا تھا, اس کے وارثوں نے ان کو خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو شہید کیا جائے, اور حضرت زید ابن دسینہ جو ہیں ان کو صفان ابن امیہ، امیہ ابن خلف جو قریش کے سرداروں میں سے تھا، غزوہ بدر کے موقع پر مارا گیا تھا، ان کے اس کے بیٹے تھے جو بعد میں حضرت فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی سعادت عطا فرمائی تھی، اس وقت تو نہیں آئے تھے ایمان، انہوں نے اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کرنے کے لیے خریدا، ان دو کو اس طرح خریدا گیا. چنانچہ یہ جو ہے صفوان ابن امیہ نے تو اپنے قیدی حضرت زید ابن دسینہ جو ہیں ان کو زیادہ دیر تک روکے رکھنا مناسب نہیں سمجھا، دوسرے ہی دن انہوں نے جو ہے اس ان کو وہاں حرم کے باہر، چونکہ حرم کے اندر قتل کرنا وہ لوگ مناسب نہیں سمجھتے تھے، مقام تنعیم پر لے گئے اور لوگوں کو بھی معلوم ہوا، اعلان ہوا تھا کہ ان کو قتل کے لیے لے جایا جا رہا ہے، چنانچہ مکہ والے تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے. ان کو جب اس کے لیے اس کے اوپر سولی کے اوپر اس کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا تو اس وقت تماشا دیکھنے والوں میں ابو سفیان بھی تھے. ابو سفیان نے کہا اے زید، میں تم کو قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور نعوذ باللہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے؟ تو حضرت زید نے جھلا کر کے گویا ناراضگی کے ساتھ کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان بچ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ کو ایک کانٹا بھی لگے. تو یہ جواب سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے کسی کو کسی کے ساتھ ایسا محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. بارہ ان کو تو وہاں اسی دن شہید کر دیا گیا، اور حضرت خبیب کو جو ہے ان کے خریدنے والوں نے اپنے ہاں گویا مدت کچھ مدت کے لیے اسی طرح گھر میں باندھ کر کے رکھ چھوڑا، اور جب اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کرنا ہے تو اس سے پہلے آگے آ رہا ہے، حضرت خبیب کو بتایا گیا تو انہوں نے گویا اس کے لیے تیاری کے طور پر اپنے منہ زیر ناف وغیرہ یہ کرنے کے لیے ان کے جس گھر میں تھے، وہ جس کو مارا تھا انہوں نے قتل کیا تھا، اسی کی بیٹی ایک بیٹی کے گھر میں ان کو جو ہے زنجیروں میں باندھ کے رکھا گیا تھا، تو انہوں نے اس سے جو ہے استرا مانگا تھا اپنے بدن کی صفائی کے لیے. اب وہ تو استرا دے کر اپنے کام میں لگ گئی. اس عورت کا ایک بچہ تھا جو گھٹنوں سے چلتا تھا، اب وہ کام میں لگی، اس کو پتہ نہیں اس کا بچہ گھٹنوں سے چلتا ہوا حضرت خبیب جہاں باندھے گئے تھے زنجیروں کے اندر وہاں پہنچ گیا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لے کر اس کو اپنی ران کے اوپر بٹھایا، اور ایک بچہ ران پر بیٹھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں استرا ہے. اس کی ماں وہ عورت جو تھی اس کی اچانک نظر پڑی، وہ کہتی ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا ان کی ران پر ہے اور ان کے دوسرے ہاتھ میں استرا ہے تو میں گھبرا گئی. میری گھبراہٹ کو انہوں نے محسوس کر لیا اور فوراً نے کہا، تم کو اندیشہ ہے کہ میں اس بچے کو کچھ کروں گا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، ہرگز تم اطمینان رکھو. وہ عورت کہتی ہے، ایسا اچھا اور بھلا قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس زمانے میں وہ قید رہے تھے کہ حالانکہ یہاں زنجیروں میں بند تھے، میں دیکھتی تھی ان کے پاس تازہ پھل ہوا کرتے تھے، حالانکہ وہ تو زنجیروں میں بند ہے، وہاں سے جا کر پھل نہ لا سکتے اور نہ مکہ مکرمہ کے بازار میں وہ پھل ہوتے تھے، بلکہ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بطور کرامت کی وہ چیز دیا گیا تھا. بہرحال ان کو جب لے گئے شہید کرنے کے لیے اور سولی کے اوپر چڑھایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، تو شہادت کے فوراً بعد خود ہی پہلے تو انہوں نے اپنا چہرہ پہلے اجازت مانگی، انہوں نے پوچھا آپ کی کوئی تمنا؟ عام طور پر جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے، سولی دی جاتی ہے، تو اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے. انہوں نے کہا، مجھے دو رکعت پڑھنے کا موقع دیا جائے. چنانچہ انہوں نے اطمینان سے دو رکعت پڑھی، نماز پڑھ کر فارغ ہو کر کہنے لگے، میرا جی تو نماز میں اور بہت زیادہ لگ رہا تھا، لیکن مگر اور میں نماز کو لمبی کرتا تو تم یوں سمجھتے کہ ماں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں نے معمول کے مطابق نماز پوری کی. اس کے بعد حضرت خبیب نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ ان میں سے کسی کو بھی چھوڑیو مت، الگ الگ ان کو قتل کیجیے. اور اس کے بعد ان کو سولی دی گئی. سولی کے بعد ان کا چہرہ خود بخود قبلے کی طرف ہو گیا. انہوں نے پھرایا، پھر اسی طرح بار بار کوشش کی، لیکن جب بھی پھرا کے ہٹاتے تھے دوبارہ خود بخود چہرہ ان کی قبلے کی طرف ہو جاتا تھا. ان کی لاش کو وہاں اسی طرح سولی پر لٹکا رہنے دیا گیا، اور اس کو گویا پہرا دینے کے لیے 40 آدمیوں کا ایک گویا دستہ ان لوگوں نے مقرر کیا جو اس کا پہرا دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اطلاع فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کی لاش کو لے آؤ. چنانچہ یہ حضرات جب وہاں پہنچے ہیں تو رات کا وقت تھا, دیکھا کہ وہ جو پہرہ دینے والے تھے ان پر غنودگی اور نیند ستاری ہے. موقع غنیمت سمجھ کر انہوں نے ان کی لاش کو اتارا, گھوڑے پر رکھا اور روانہ ہو گئے. اتنے میں ان کی جو آنکھ کھلی دیکھا کہ یہ تو فوراً وہ بھاگے اور ان کے پیچھا کیا. جب ان حضرات نے دیکھا کہ یہ ہم کو پکڑ لیں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ گویا ہم بچا نہیں پائیں گے. ان کی لاش کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھا, زمین پر رکھتے ہی جو ہے وہ زمین پھٹی اور اس کو نگل لیا. اسی لیے ان کا لقب تھا بلی الارض. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو اس طرح سعادت و شہادت کی عطا فرمائی. اسی واقعے کو اندر ذکر کیا ہے, چلیے پڑھ لیجئے عبارت.
فقال عاصم اما انا فلا انزل في ذمه كافر اللهم اخبر عنا رسولك فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصما في سبعه نفر بالنبر وبقي خبيب وزيد ورجل اخر
رجل اخر حضرت عبد الله بن طارق ہیں جی.
فاعطوهم العهد والميثاق فلما اعطوهم العهد والميثاق نزلوا اليهم فلما استمكنوا منهم حلوا اوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا اول الغدر فابى يسحبهم فجرروه وعالجوه على
ہاں انہوں نے ان کو کھینچا اور کوشش کی کہ اپنے ساتھ لے جائیں لیکن گویا انہوں نے نہیں مانا تو ان کو قتل کر دیا جی.
فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب
اب دو ہی رہ گئے حضرت خبیب اور حضرت زید ابن دسینہ ان کو لے گئے جی.
حتى باعوهما بمكه فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر
ہاں یہ حضرت خبیب نے حارث ابن عامر کو بدر کے موقع پر قتل کیا تھا تو ان کے وارثوں نے ان کو خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کریں جی.
فبقث عندهم اسيرا حتى اذا اجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فاعارته فقال فغفلت عن صبي لي فدرج الي حتى
درج الي انا وہ بچہ سرکتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گیا جی.
فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى
ان کے ہاتھ میں استورا تھا جی.
فقال اتخشين ان اقتله ما كنت لأفعل ذلك ان شاء الله وكانت تقول ما رأيت اسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأيت يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وأنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزء من الموت لزدت فكان أول من سن ركعتين إن القتل
وہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک مسلمان کو شہید کیا جا رہا ہے اور موقع ملنے پر انہوں نے دو رکعت پڑھی تو گویا آئندہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک طریقہ انہوں نے جاری کیا کہ کسی کو اگر اس طرح دشمن قتل کر رہے ہوں اور اس کو موقع ملے اور ان دشمن کی طرف سے بھی اجازت دی جائے تو دو رکعت پڑھ لے جی.
ثم قال اللهم احصهم عددا ثم قال ما ان ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شرب ممزعي
ہاں یہ اور بھی اشعار ہیں, کئی اشعار ہیں جو انہوں نے کہے تھے کہ میں حالت اسلام میں جب قتل کیا جا رہا ہوں تو کون سی کروٹ پر میری موت ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ میرے ان کٹے اعضاء کے ٹکڑوں کو کے اندر برکت ڈالے گا جی.
ثم قام الیہ عقبہ ابن حارث فقتله وبعث قریظہ الى
بس چھوڑ دیجئے ہو گیا ابھی دعا کر لیجئے بھائی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ ان تمام طلباء کو جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا علم حاصل کر رہے ہیں بے انتہا قبول فرما۔ اللہ دین اور علم دین کی اشاعت، حفاظت اور خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما کر اللہ ان کو ہدایت کا چراغ بنا، اللہ ان کو ہدایت کا چراغ بنا کر کے پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ ان کو خود بھی تیری ذات عالی کے ساتھ تعلق، محبت، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع اور پیروی نصیب فرما کر اللہ ان کے وجود کو خیر و برکت کا باعث بنا۔ اس مدرسہ، جامعہ، دارالعلوم نعمانیہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی دشمناؤ، شریوں کی شرارت، بدخواہوں کی بدخواہی اور رشا دوانوں کی رشا دوانیوں سے اللہ اس کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ جو جس مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔